اس کپڑے میں ظاہر کرو، مجھے اس وقت تمہارا یہ عمل چاہیے، تمہارا یہ فیل چاہیے کپڑا سننے کا، اور یہ رہے اس سے پہلے. آپ جاتے ہیں لوہار کے پاس، اس سے اس کا عمل مانگتے ہیں. آپ جاتے ہیں طبیب کے پاس، یہ سارے مسائل کے لیے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، مشورہ لینا. اس سے کہتے ہیں کہ جو تمہارا عمل، یہ جو تمہاری سدھی مہارت، یہ مجھے دے دو اور یہ رہے اس سے پہلے. تو ادارے میں کسی آدمی سے کوئی منفعت طلب کرنا، کوئی فائدہ حاصل کرنا. اب فائدہ بعض اوقات کسی عمل کا نام ہے، اس آدمی سے آپ اس کا عمل لیں گے اور اس سے پیسے لیں گے. اور بعض اوقات فائدہ کسی چیز کا نام ہے. عمل اور چیز میں فرق ہے. اب یہ استفادہ مستقبل نہیں ہے، لیکن بات واضح ہو جائے اس لیے بتا دیا کہ عمل کا مقصد ہے کہ وہ چیز جو ظاہر نہیں، تو کسی انسان کے اندر وہ چیز، جیسے کسی مہارت یا پینے کی مہارت. اور ایک ہے کہ آپ اس سے کوئی چیز دیں، اس کا مکان ہے، آپ نے کہا یہ پورا مکان دے، اور یہ رہا اس کا معاوضہ. اس کی گاڑی ہے، آپ نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے، یہ رہے اس کے پیسے، یہ چیز میرے حوالے کر. یا کبھی آپ نے کہا کہ تم خود اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اور یہ رہے تمہارے پیسے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے میرے پاس کام کرنا. تو صاف عمل آپ نے نہیں مانگا، 8 گھنٹے تم میرے ملازم، اور یہ رہا تمہارا معاوضہ. تو تجارے کا مقصد کیا ہوا کہ کسی آدمی اس کی کوئی منفعت، کوئی نفع حاصل کر کے اس کے بدلے میں سے معاوضہ یا اجرتے ہیں. اور یہ نفع جو آپ حاصل کرتے ہیں، یہ سبھی کو چیز کا نام ہے، پوری چیز آپ کو مل جاتی ہے. ایسی چیز جو آنکھوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے، بالکل علاحدہ اس کا وجود ہے، جیسے مکان ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، خود ایک آدمی. اور تبھی آپ صرف اس کا عمل طلب کرتے ہیں کہ مثلاً اپنی مہارت مجھے دے دو کپڑے سینے کی، یا اپنی مہارت مجھے دے دو کام کرنے کی، یا اس کی مثالیں جو آپ آگے چل کر آتی رہی ہیں. تو اگر میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ اجارہ جو یہ ہمارے معاشرے کے کتنے زیادہ مسائل کو اپنے اندر کرنے کے لیے، عام طور پر جو آج کے ماحول میں ہماری لوگوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ اتنے قسم کی ہوتی ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہاں کیا پیٹی مسئلہ، درزی کے پاس پہنچے تو وہاں کیا پیٹی مسئلہ، ہم کسی کے نوکر بنے تو وہاں ہماری کیا ذمہ داری، کسی کو ہم نے اپنا نوکر بنایا تو وہاں ہماری کیا ذمہ داری، کسی کا مکان ہم نے کرایہ پر لیا تو وہاں کیا ہماری ذمہ داری، کسی کی گاڑی ہم نے کرایہ پر لی تو وہاں کیا ہماری ذمہ داری. اور اسی میں یہ بھی آ گیا کہ آپ کسی کی بس میں سوار ہوئے تو آپ کی کیا ذمہ داری، آپ نے فیکٹری سے انگیز کیا تو فیکٹری اعتبار سے آپ کی کیا ذمہ داری. یہ سارے مسائل جو آج کل ہمیں پیش آتے ہیں عبادات سے ہٹ کر، یہ زیادہ تر ادارے کے مسائل میں حل ہو جائیں گے. یہ گفتگو بہت زیادہ اہم ہے. میں بھی کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ اسے وسیع کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکا پیش کروں، تاکہ تمام مسائل میں کوئی اختلاف یا دعویٰ کافی نہ ہو. تو یہ جب تک ہمارے وقت کے گزر گئے صرف ادارے کی تنظیم سے ہر اسے مسائل. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ ادارہ، میں نے آپ کو بتایا کہ اجارے کے لیے اردو بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مزدوری کے مسائل، مگر یہ لفظ مزدوری بھی اجارے کو، اجارے کے پورے معنی کو کور نہیں کرتی، کیونکہ اس میں مکان کا بھی مسئلہ آ گیا، اس میں گاڑی کا بھی مسئلہ آ گیا. بعض کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ اجارے کا ترجمہ کرتے ہیں کرائے کے مسائل، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ لفظ کرایہ بھی بات واضح نہیں کرتا. یہ بھی آ گیا کہ آپ تبلیغ کے پاس گئے، آپ درجی کے پاس گئے، یہ بارہ کرایہ نہیں. تو لفظ ایک ادارہ یعنی کرائے اور مزدوری کے مشترکہ مسائل پر مشتمل ایک جبری بحث کا نام ہے، اور اس کا سب سے پہلا مسئلہ وہ دو آدمی جن کے درمیان اجارہ طے پا رہا ہے، وہ دو آدمی جن کے درمیان اجارہ طے پا رہا ہے کہ تم مجھے کوئی چیز دو اور میں تمہیں اس کے بدلے میں اتنے پیسے دوں گا جس پر دونوں راضی ہو جائیں. ان دونوں آدمیوں میں چار باتیں ہونا چاہیے. نمبر ایک، دونوں بالغ ہوں. نمبر دو، دونوں عاقل ہوں. نمبر تین، وہ دونوں اپنے اختیار کے ساتھ راضی ہو جائیں، زبردستی نہ دی جائے، مجبور نہ دیا جائے، اپنے اختیار کے ساتھ وہ راضی ہے کہ اپنا مکان آپ کو دے، آپ راضی ہیں تو اس مکان کو قبول کریں. نہ خود کو کوئی مجبور کر رہا جس کا مکان ہے، نہ آپ کو کوئی مجبور کر رہا کہ جو اس کو کرائے پر لے رہے ہیں. آپ درزی کے پاس لباس سلوانے گئے، وہ اپنی خوشی سے راضی ہو جاتے، نہ اس کو کسی نے مجبور کیا کہ ان کا تو کام کرنا ہی ہو، اور نہ آپ کو کسی نے مجبور کیا کہ تمہیں کسی سے اپنا کام کروانا ہو۔ تو تیسری شرط یہ کہ یہ دونوں آدمی جن کے بیچ میں یہ بات کہہ پا رہی، یہ دونوں اپنے اختیار اور ارادے سے یہ کام کریں۔ اور نمبر چار یہ کہ وہ آدمی جس کی دیر سے پیدا نکل رہا ہے وہ ایسا آدمی نہ ہو جسے شریعت نے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ پوری گفتگو اس سے پہلے آ چکی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت یہ حکم لگاتی کہ تم خود اپنے مال کو بھی خرچ کرنے کے مجاز اور حقدار نہیں ہیں۔ مثلاً اس میں وہ تفریح اور نادان شخص آ جاتا ہے کہ جس کا عقل اتنا عقل اور ذہن اتنا کمزور ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ پیسہ کیسے خرچ کیا جائے اور کہاں خرچ کیا جائے۔ اب وہ آدمی جو پیسہ خرچ کرتا، شریعت اس کو روکتی کہ تم اپنا پیسہ خرچ نہیں کرو، اور جیسا کہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو شریعت روک رہی یہ دو طریقے سے روکتی ہے، اس کو روکتی ہے کہ تم خرچ نہیں کرو، اور اگر وہ نہ مانے جتنے آدمی شریعت کو مانتے ہیں وہ لکانا بھی اس سے تو سامنے والے کو روکتی ہے کہ تم اسے روکے، اگر یہ تمہیں پیسے دے بھی رہا چاہے بھی کر رہا تو تم اس سے نہیں دے سکتی، یہ سوچو کہ اس کا فائدہ ہے یہ دے رہا ہے، جب یہ احتیاط نہیں کرتا تو میں اتنا احتیاط کروں، یہ مسئلہ نہیں کرے، اسے خرچ کرنے کا اختیار ہے، لیکن اگر وہ نہ مانے اور خرچ کرنا شروع کرے تو تمہیں اس سے لینے کا اختیار نہیں، اگر تم نے لیا تو یہ بہت یعنی پرانی اصطلاح میں مانے رہا۔ تو خیر اس معاملے ادارے کے مسئلے وہ دو آدمی جن کے درمیان بات کہہ پا رہی ان میں سے جس کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں اس کے بارے میں یہ شرط ہے کہ وہ ایسا آدمی نہ ہو جسے شریعت نے اپنا مال پر کرنے سے روک دیا۔ وہ کون کون ہے؟ نابالغ، پاگل، تفریح، اور جس پر اتنا قرضہ چڑھا کہ اس کی تمام جائیداد اس کے سارے کھاتے کم ہو اور قرضہ زیادہ ہو جائے، وہ بھی اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چار باتیں ہونا چاہیے ان دو آدمیوں کے درمیان جن کے بیچ میں یہ ادارے کا معاملہ طے پا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، یہ مسئلہ آپ یوں بھی دیکھیں گے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ایک نابالغ بچہ ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کا مکان ہے، اب وہ مکان خالی پڑا رہے کیا اسے کرائے پر نہیں اٹھا سکتا وہ آدمی؟ ایک نابالغ ہے لیکن مہاراج بن گیا وہ خرچ کے کبھی بات کر لیا اس نے یہ میڈیکل کا امتحان نابالغیت کے زمانے میں، اور اب وہ اس نے شروع کر دی اپنی پریکٹس، تو کیا اس سے علاج نہیں کروا سکتے؟ ایک دندی ہے اس کا بچہ ہے نابالغ ہے لیکن اتنا بچپنے سے کام سیکھتے سیکھتے اتنا ہوشیار ہو گیا کہ باپ سے بڑھ کر کام کر رہا، اب کیا ہم اس سے اپنے لباس نہیں سلوا سکتے؟ کیا یہ کہ جو آج کل کام ہے کہ نابالغ ہے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے اس سے ملازم رکھ لیا کہ سودا لے آیا کرو، جھاڑو دے دیا کرو، برتن دھو دیا کرو، چھوٹے موٹے کام کر دیا کرو، دفتروں میں رکھا جاتا ہے، گھروں میں رکھا جاتا ہے، تو شرط یہ ہوئی کہ کس آدمی کو آپ جن دو آدمیوں کے بیچ میں یہ معاملہ طے تھا وہ آدمی بالغ، تو یہ نابالغ سے جو اتنے سارے کام کیے جاتے ہیں یا یہ کہ ذہن میں خیال تو ہے کہ نابالغ کام کر سکتا ہے تو وہ اگر کام کرے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نابالغ کو تو کوئی اختیار نہیں، اس کا مکان ہے کرائے پہ وہ کام نہیں سکتا، کام کرنا جانتا ہے کام کر نہیں سکتا، کہیں ملازم ہو نہیں سکتا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ البتہ اگر نابالغ کا ولی، ولی کون ہوتا ہے؟ باپ اور دادا، نابالغ کا ولی وہ اگر راضی ہو جائے، وہ اگر اجازت دے دے تو نابالغ بھی اجارے میں شریک ہو سکتا ہے۔ مکان ہے نابالغ کا، باپ نے کہا کہ میں اس کو کرایہ پر اٹھانے کی اجازت دے رہا ہوں، اب نابالغ کا مکان بھی کرایہ پر اٹھ سکتا ہے، نابالغ ہے، باپ نے کہا کہ میں اس سے ملازمت کی اجازت دے رہا ہوں، اب آپ اسے ملازم رکھ کے کام کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے ولی کی اجازت دینا ضروری ہو۔ طے مسئلہ بہت واضح اور آسان ہے، اب جو فقہ کے قدمے ہیں جو بغیر مسئلہ سنے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا حکم شریعت ہونا چاہیے ایسے مقام کا۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ نابالغ کی چیز یا خود نابالغ جسے کرائے پر دے دیا گیا، جسے اجارے پر دے دیا گیا، اب اگر اتنی مدت کے لیے دیا گیا کہ جب وہ فیس دی گئی تو پھر اس کا مالک نابالغ تھا، اور جب وہ مدت پوری ہو گئی تب بھی وہ نابالغ تھا، تو کوئی مسئلہ ہے؟ اس صورت میں سارا اختیار اس کے ولی کے ہاتھ میں ہے، نابالغ راضی ہو تو اس کی رضامندی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اس معاہدے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیے، آپ کرائیے اسے مہانا 300 روپئے دے دیا تھا۔ اب وہ لڑکا اگر ناراض بھی ناخوش بھی ہے رنجیدہ بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، یا اس کے برس لڑکا راضی وہ کام کرنے کو تیار، باپ راضی نہیں اب آپ اس سے کام نہیں لے سکتے۔ تو اب اس میں مسئلہ آ گیا کہ اگر اتنی مدت کے لیے یہ بات کہہ پائی، وہ ساری مدت ایسی ہے کہ اس نے عرصے میں وہ نابالغ تھا اور نابالغ رہے گا، ایک اس کا مکان ہے 9 سال کے بچے ہیں، 2 سال کے لیے کرایہ پر مل گیا، اس کے بعد بچہ 11 سال کا ہو جائے گا، تو جب دیا گیا تب بھی نابالغ، جب معاملہ ختم ہوا تب بھی نابالغ، اس صورت میں تو پورا اختیار اس کے بچے کو حاصل ہے۔ لیکن اگر مسئلہ ایسا ہو کہ جب وہ فیس نابالغ کی فیس کرائے پر دی گئی تب تو وہ نابالغ تھا، اور جتنے عرصے کا یہ معاہدہ جب یہ ختم ہوگا اس وقت تک وہ بالغ ہو جائے گا۔ لڑکے کو ملازم رکھوایا، اب بات بہت زیادہ واضح نہیں ہو پا رہی ہے اس لیے پہلے اس مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر کہ اس مسئلے کا مقام بعد میں ہے مگر کیونکہ مثالوں میں بار بار یہ مسئلہ آ رہا اس کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اجارے یعنی کسی چیز کو دینے یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ پہلے مدت طے کر دیا کہ یہ چیز کتنی مدت کے لیے دی جا رہی ہے اور کب سے یہ مدت شروع ہوگی تب یہ مدت ختم ہوگی۔ اگر بغیر مدت طے کیے ہوئے کسی چیز کو دے دیا گیا تو اس صورت میں وہ اجارہ باطل ہے، سوائے چند معاملات کے جس میں شریعت نے اجارے کا دار و مدار مدت پر نہیں رکھا ہے عمل پر رکھا ہے، مثلاً کپڑا سلنے میں دار و مدار مدت پر نہیں عمل پر ہے، یہ کپڑا سل جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ طے کریں کہ 2 دن لگ جائے، یہ تفصیل باتیں آئی ہیں۔ لیکن جیسے مکان ہے کسی کو ملازم رکھنا اس میں ضروری ہے کہ پہلے مدت طے کر دی جائے کہ یہ آدمی کتنے عرصے کے لیے ملازم رکھا جا رہا ہے، اگر مدت طے نہیں دی گئی تو یہ ادارہ باطل ہے اور ادارہ غلط ہے، اور ادارہ باطل اور غلط ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے آپ کو ملازمت سے نکال دے، شرط یہ اختیار مالک کو حاصل۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تو بات کا مسئلہ ہے، ابھی صرف اپنی مثال کو سمجھانے کے لیے کہ اجارے یہ شرط ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ کتنی مدت کے لیے یہ چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اور یہ مدت کب سے شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی۔ تو یہ طے پایا کہ یہ نابالغ کا مکان ہے، 2 سال کے لیے کرائے پر کیا جا رہا ہے، اور جب یہ کرائے پر دیا گیا تو نابالغ کی عمر 14 سال، جب یہ معاہدہ ختم ہوگا تو اس کی عمر 16 سال ہو جائے گی، یعنی اب اس معاہدے کا ایک حصہ ایسے زمانے میں ہے کہ جب وہ بالغ ہو چکا ہے، یا وہی لڑکا اس سے باپ نے ملازم رکھ دیا آپ کے گھر اور طے پایا کہ 4 سال آپ کے یہاں ملازمت کرے گا، 13 سال کی عمر ہے ملازمت اس کی شروع کی، 17 سال کی عمر میں یہ ملازمت ختم ہوئی۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ جس نے جب یہ معاملہ طے پایا تب تو یہ لڑکا نابالغ تھا اس لیے اس کے باپ سے پوچھا گیا تھا، بیچ میں یہ بالغ ہو گیا، تو علماء کہتے ہیں کہ ایسے معاملے میں بالغ ہونے کے بعد نابالغ کو یہ حق ہے کہ اس معاہدے کو توڑ دے اور ختم کر دے، اس صورت میں اس بات کا ماننا باقی ہو۔ آپ نے مکان دیا 4 سال کو، 1 سال بعد اس کا مالک بالغ ہو گیا، اب وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ مکان دے دو خالی کر دو، میں راضی نہیں اپنے باپ کے لیے ہوئے معاہدے کا، تو شرط یہ مکان میں رہنے والا ہے اس کے لیے واجب ہے اس کو خالی کر دینا۔ 2 سال اس نے ملازمت کی، 13 سال سے 15 سال ہو گئے بالغ ہو گئے، اس نے کہا میرا دل نہیں چاہتا میں کرنے کو تیار نہیں، اس سے اختیار ہے جو چھوڑ کے جا سکتا ہے اور اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو نابالغ کا سارا معاملہ اس کے بڑی کی اجازت سے ہوگا، لیکن اگر جتنی مدت کے لیے یہ معاملہ طے پایا جس کے بیچ میں نابالغ بالغ ہو رہا ہے تو اب بالغ ہونے تک تو ولی کی اجازت، اور بالغ ہونے کے بعد اگر کہ ابھی وہ معاہدے کی مدت پوری نہیں ہوئی لیکن سارا کا سارا دار و مدار جس ورثے کی رضامندی اور اجازت پر ہے۔ جو مسئلے بنے اب اس سے ایک تیسرا مسئلہ اور نکلنا، میں نے تقریر کے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ مسائل کے ابتدا اتنے دلچسپ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں کچھ قوانین حکومت بھی ایسے بن چکے کہ ان باتوں پر عمل کرنا مشکل ہوگا، مگر یہ طریقے سے مسائل یعنی شرح آپ کے لیے تو ماننا واضح، چاہے حکومت کا قانون آپ کو تحفظ دے رہا کہ آپ ابھی دو سال اور رہ سکتے ہیں، شریعت کہہ رہی ہے کہ مطلب آپ چلے جائیے، اگر نہیں جائیں گے تو یہاں آپ کا قیام حرام ہے اور آپ کی نمازیں اور عبادتیں باطل ہیں۔ البتہ اسی مسئلے میں تیسری سے اور آتی ہے، پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ نابالغ سے دی جب دی گئی تو اس کے جو معاہدہ تھا اس کی پوری مدت ختم ہو جاتی تو لڑکا نابالغ رہتا، اس صورت میں سارا معاملہ بڑی ہوا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جتنی مدت طے کی اس مدت کے بیچ میں لڑکا بالغ ہو رہا، اب بالغ ہونے کے بعد لڑکے کی مرضی، اور اسی میں تیسری صورت علماء اور بیان کر دی کہ اگر ولی باپ یا دادا، اگر ولی یہ جو چیز ہے یہ نابالغ کی مصلحت کی وجہ سے کرائے پر اٹھائی، دیکھیے مسئلہ بہت یعنی پیچیدہ ہو جاتا ہے مختلف صورتوں کی وجہ سے، لیکن اہم مسئلہ کہ نابالغ کی چیز، ایک تو ولی نے اس لیے اس کو کرائے پر اٹھایا تو تکلیف جا رہا تھا، مگر اس میں لڑکے کے لیے کوئی فائدہ نہیں، مکان ہے اس کا اور وہ کرایہ پر اٹھتا ہی نہ اٹھتا، لڑکے کے پاس نابالغ کے پاس کتنی جائیداد ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکتا تھا، اور ایک یہ ہے کہ اس میں نابالغ کا فائدہ تھا اس لیے یہ چیز کرایہ پر اٹھائی گئی۔ مثلاً دادا ہے زندہ، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، نہ کما سکتا ہے نہ بچے کو کھلا سکتا ہے، نابالغ بچہ نہ محنت کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی اور ملیا، بس اس کا ایک مکان، دادا نے اس نیت سے یہ مکان کرایہ پر اٹھایا کہ اس سے بچے کا گزارا ہو جائے، اس کے اندر ولی نے جو اجازت تو اپنے لیے نہیں بلکہ بچے کو فائدہ پہنچانا، علماء کہتے ہیں کہ اس صورت اگر بچے کی مسلحت کے ساتھ اجارے پر دیا گیا ہے تو اس صورت میں پھر یہ اختیار نہیں ہے اس نابالغ کو کہ بالغ ہونے کے بعد مدت سے پہلے اس معاملے کو دو، پھر اس نابالغ کو بھی یہ معاملہ باقی رکھنا پڑے گا، پھر یہ اس مکان کو خالی نہیں کرا سکتا۔ دادا نے یہ دیکھ کر کے بچے کی زندگی بن جائے اسے بتا دیا فرض لے گئی گردی کے پاس اور کہا کہ تم یہاں کام کی کو چار سال کے لیے، اس میں اس کا مقصد صرف بچے کو فائدہ پہنچانا تھا، بچے کی مصلحت تھی، تو اب وہ بچہ آگے ہونے کے بعد اس معاہدے کو نہیں توڑ سکتا ہے۔ اگر یہ پھر اس مسئلے میں سوچنے کی صورت پیدا ہو رہی لیکن وہ صرف آقائے پھر کا مسئلہ ہے اور وہ بھی ان کی احتیاط واجب اور باقی علماء اس کو نہیں مانتے، یعنی کہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں کہ عملی اعتبار سے اس مسئلے پر فی الحال عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو تین مسئلے بنے نابالغ، پہلا یہ کہ پورا معاہدہ جو ہے وہ شروع ہو کر ختم ہو جائے اور وہ نابالغ ہے، دوسرا یہ ہے کہ معاہدہ اتنی مدت کا ہو کہ جس میں وہ بالغ ہو رہا اور اس کے ولی نے جو یہ معاہدہ کیا تو اس سے بچے کی مصلحت نہیں دیتی، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ معاہدہ بچہ بیچ میں بالغ ہو رہا ہے مگر ولی نے بچے کی مصلحت دیکھ کر یہ معاہدہ کیا، اچھا اب یہ تو مسئلہ ہے جب تک کے ولی موجود ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا کہ ایک ایسا نابالغ ہے جس کا کوئی ولی نہیں اور یہ ضروری ہے کہ اس نابالغ کو اجارے کے معاملے میں دیا جائے، یہ ضروری ہے، مطلب وہی مثال تو ابھی میں نے دی کہ نابالغ ہے، اس کا باپ مر گیا، دادا نہیں، بھائی نہیں، کوئی ایسا رشتے دار نہیں جس پر بات ہو کہ اس نابالغ کو کھلائے دینا، نام و نفرے کی گفتگو یاد کریں جو واجب ہوتا ہے تو رشتے داروں پر اپنے رشتے داروں کی پرورش کر اور کچھ پر واجب نہیں، تو ایک بچہ جس کے وہ سارے قریبی رشتے دار مر گئے جن پر واجب تھا اس کی پرورش کر، اور اب وہ بچہ ہے کیسے کھائے کیسے پیے کیسے زندہ رہے، تو اب ضروری ہے کہ اس بچے کو فرض دیجیے کہیں ملازم رکھا جائے، ملازمت کر سکتا 13 سال کا بچہ کام کاج کر سکتا لیکن اس کا ولی نہیں، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نابالغ کو ولی کی اجازت کے بغیر نابالغ کو اجارے کے معاملے میں تم نہیں لا سکتے، اب کیا کیا جائے، تو ایسی صورت آپ نے شرع یا اس کے وکیل سے اجازت دے کر نابالغ کو بھی اجیر بنایا جا سکتا یعنی نوکر رکھا جا سکتا، اور اگر ایسا ماحول کہ جہاں پر نہ تو کوئی مستحق موجود نہ اس کا کوئی وکیل موجود، اب کیا کیا جائے، یہ بچہ ملازمت میں قابل لوگ اس کو ملازمت دینے کو تیار بھی مگر شریعت دے رہی ہے یہ نابالغ پر کوئی معاہدہ ہو نہیں سکتا، مستحق موجود نہیں، مستحق کا وکیل موجود نہیں، اس صورت میں یہ ہے کہ اس علاقے کے کچھ عادل مومنوں کو جمع کیا جائے اور ان کی موجودگی میں اس بچے کو اگر چاہا جائے تو نوکر رکھا جا سکتا ہے اور شرعی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. یہ ہو گیا اس مسئلہ. اب اس ادارے کے سلسلے کا آخری مسئلہ آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے کرائے پر حاصل کی, ایک چیز آپ نے کرائے پر حاصل کی, اب وہ چیز آپ کے پاس آ گئی. تو کیا آپ کو یہ حق ہے کہ اس چیز کو مزید کسی اور کو آپ کرائے پر دے دیں؟ کیا یہ حق نہیں؟ اور اگر یہ حق آپ کو حاصل ہے تو کیا یہ بھی حق حاصل ہے کہ اس میں اپنا نفع رکھ کر اسے آگے بڑھائیں؟ یا یہ کہ نہیں, اگر نفع رکھا تو یہ پہلے مالک کو لوٹانا پڑے گا. تو اس سلسلے میں چار چیزیں بکوا کے رسمی چار چیزیں ایسی ہیں جن کا مسئلہ الگ ہے, باقی ساری چیزوں کا مسئلہ الگ ہے. مکان, دکان, کمرہ اور انسان, یہ چار چیزیں ہیں جن کا مسئلہ الگ ہے. کہ اگر مکان آپ کرائے پر لیں, دکان کرائے پر لیں, کمرہ کرائے پر لیں یا کسی انسان کو کرائے پر لیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے اردو میں انسان کے لیے کرائے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, کہ کسی انسان کو نوکر لگے, یہ چار چیزیں. ان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں آپ نے زمین لی, آپ نے گاڑی لی, کوئی بھی چیز اس کے علاوہ آپ حاصل کر, ان کا مسئلہ بنائے گا. ان چار چیزوں کا مسئلہ بنائے گا, مکان کا, دکان کا, کمرے کا اور انسان کا. اور آپ آئے کوئی کی لفظ احتیاط واجب یہ ہے کہ سختی بھی انہی میں شامل ہے, وہ عام چیزوں میں شامل نہیں, وہ بھی مکان اور دکان کے مسئلے میں شامل ہے. تو کیا مسئلہ ہے مکان اور دکان کا؟ یہ اس وقت میں بیان کر رہا ہوں کہ مکان, دکان, کمرہ اور آپ کوئی کی نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ سختی, یہ جو سمندری جہاز یا کشتی یا جان کے اسٹیمر, ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہیں کرائے پر دیا جائے اور مالک نے یہ شرط لگا دی ہے کہ اس چیز کو تم استعمال کرو گے کسی اور کو نہیں دے سکتے تو دوسرے کو دینا چاہے. اگر مالک نے یہ شرط لگا دی کہ اس چیز کو ساری تم استعمال کرو گے کسی اور کو نہیں دے سکتے تو پھر دوسرے کو کرائے پر دینا چاہے. اچھا, یہ مسئلہ تو تمام چیزوں کے بارے میں, جو چیز بھی آپ کرائے پر لگا, یہ ساری مکان دکان کے بارے میں, یہ ہر چیز کے بارے میں, تمام چیزیں جتنی بھی چیزیں جب ان کو آپ کرائے پر لے کر آتے, اگر مالک دینے والا یہ شرط لگا کر دیتا کہ اسے تم استعمال کرو کسی اور کو نہیں دے سکتے تو دوسرے کو دینا چاہیے. البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ دوسرے کو بھی دے سکتے, وہ یہ کہ آپ دوسرے کو اس طرح سے کرائے پر دیں کہ وہ چیز پلٹ کر آپ ہی کو ملے, اس چیز کا فائدہ آپ ہی کو ملے. جیسے آپ نے کوئی نے اس کی مثال لکھی ہے اپنی کتابوں میں, ایک عورت اس نے ایک مکان کرائے پر لیا, مالک نے شرط لگائی کہ اس میں سے سنے رہنا تم کسی اور کو کرائے پر نہیں دے سکتی, اب وہ نہیں دے سکتی مکان کر کے. کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد اس نے یہ مکان اپنے شوہر کو کرائے پر دیا اس لیے تاکہ شوہر اس کی رہائش کا انتظام اس مکان میں کرے. یہ ماں کا مسئلہ یہی ہے نا کہ شادی کے بعد بیوی کا مکان یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور بیوی شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں الگ مکان لینا چاہتی ہوں جتنے تمہارے علاوہ میں کسی اور کا وجود برداشت نہیں کر سکتی, دیکھا اس کی اجازت دیتی, شریعت اس کے اوپر واقعی ہے. تو اب اس مکان کی جائے عورت نے کرایا, مالک نے کہا کہ خود لوگ کسی اور کو نہیں دے سکتی, اس نے بات کی, شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اسی مکان میں رہنا چاہتی ہوں, تم مجھے کوئی مکان دو, یہی مکان کرایہ پر لے کر دے. اب یہ کہہ کر یہ مکان اپنے شوہر کو کرایہ پر دے, اب یہ اپنے شوہر سے کرایہ لیتی اور پھر بحثیت کرایہ دار کے یہ کرایہ مالک کے مکان کو پہنچاتی. تو اس قسم کے معاملات میں مالک کے شرط لگانے کے باوجود یہ جائز ہے کہ وہ چیز آگے بڑھا دی جائے. جس قسم کے معاملات میں کہ جب آپ کو پتا کہ یہ چیز اگر میں کسی اور کو چاہیے مکان دے دیجیے, آپ کو گاڑی چاہیے گاڑی دے دیجیے, ڈیکوریشن کا سامان چاہیے آپ اس کے پاس جائیں میں آپ کو دے دیا کنیا چاندیا ترکیاں سادے سامان میزیں برتن یہ ساری چیزیں جو کرایہ پر ہوں گی اور اس نے کوئی شرط نہیں لگا جیسا عام طور پر ہوتا ہے آپ کو ایک چیز کرایہ پر لینے جاتے ہیں ایک آپ کو بس چاہیے کرایہ پر بیٹھن چاہیے آپ نے کہا کھلا دن چاہیے مالک راضی ہو گیا آپ کے حوالے کر دیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ خود کو دیں گے کس لیے استعمال کریں گے آپ خود بیٹھیں گے یا کوئی اور جائے گا عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہی رواج ہے کہ مالک چیز کا مالک چیز دیتا ہے اور کوئی شرط نہیں لگاتا ہے تو اب یہاں پر فرق ہو گیا مکان کا دکان کا کمرے کا اور کشتی کا مسئلہ الگ ہے باقی چیزوں کا مسئلہ الگ ہے باقی چیزوں کا مسئلہ یہ کہ اگر اس نے شرط نہیں لگائی اور آپ کو یہ چیز دے دی تو یہ آپ کی آپ اسے لائیے اور لانے کے بعد آپ چاہیں تو مالک سے پوچھے بغیر اسے آگے بھی کرائے پر دے سکتے ہیں اور جب کسی اور کو کرائے پر دیں تب آپ کو یہ اختیار ہے کہ جتنے کی آپ کو ملی آپ اس سے فرض ہوتے کرائے پر دیں آپ نے گاڑی کرائے پر دی آپ کو سب چیزیں اس نے کہا 500 روپے دینا پڑیں گے ایک دن آپ لے آئے اور کیونکہ اس نے کوئی شرط نہیں لگائی آپ نے دوسرے آدمی کو 700 روپے کرائے پر لگا دی 200 روپے کا نفع دیا اور جب کرائے کی مدت ختم ہوئی جا کر مالک کو پیسہ دے آپ یہ جو ڈیکوریشن آپ کرایہ پر لائیں کسی اور نے مانگا آپ اس کو دے سکتے اور چاہے تو پیسے برابر بھی دے سکتے آپ کو زیادہ پیسے ملے جو پہلے مالک کو بتانا بھی ضروری نہیں اس سے کہنا بھی ضروری نہیں کہ دیکھو اس چیز پر میں نے اتنا نفع کمایا یہ بھی ضروری نہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کو جس طرح چاہیں کرایہ پر دیں لیکن یہ مسئلہ کس چیز کا ہے دنیا کی تمام چیزوں کا سوائے 5 چیزوں کا یہ مسئلہ دکان میں نہیں چلے گا مکان میں نہیں چلے گا کمرے میں نہیں چلے گا انسان میں نہیں چلے گا اور آقائے کلی کے نزدیک احتیاط کے بازی یہ ہے کہ کشتی میں بھی اس مسئلے کا خیال رکھا جائے گاڑی میں نہیں لیکن کشتی اب یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر مالک نے شرط نہیں لگائی کہ یہ چیز خالی تم استعمال کرو کوئی شرط نہیں لگائی آپ نے مانگی اس نے آپ کو دی تو اب چلیے یہ کہتی کہ یہ چیز آپ خود استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جتنے کرائے پر آپ کو ملی آپ زیادہ سے زیادہ اتنا کرایہ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ کرایہ نہیں لے سکتے ہیں یہ 4 چیزیں دکان مکان کمرہ اور آپ کا کوئی بھی نہیں احتیاط کے واجب کی بنا پر سکتے کہ مالک نے شرط نہیں لگائی تو اختیار تو اتنے بھی ہیں کہ کسی اور کو دے لیکن جتنا کرایہ تم نے دیا ہے اتنا ہی کرایہ تم دے سکتے ہو بڑھا کر نہیں دے سکتے اور اگر بڑھا کر لینا چاہیں تو پھر 2 طریقوں میں سے کسی ایک پر عمل کریں پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز جیسی حالت میں آپ کو نہیں ہے اس میں آپ کو ہی اضافہ کر دیں مکان ہے آپ نے رنگ روغن کرا دی سفیدی کرا دی اب اختیار ہے کہ اسے زیادہ قیمت پر آپ دے سکتے ہیں یا تو اس مکان میں آپ کو اضافہ کر دیں اور یا دوسرا طریقہ یہ کہ جس چیز کو آپ نے بطور کرایہ دیا آپ کو بھی دوسرے کرایہ سے نہ مانگا مثلا مالک مکان کو آپ نے مہینے 500 روپے پر یہ کرایہ مکان کا کرایہ دیا تو دوسرے کیا دے پایا وہ دیا اب یہ چیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 500 سے زیادہ پر کرایہ پر کمائیں تو دوسرے کرایہ دار سے روپیہ نہ مانگے اس سے کہیں مثلا گندم دے دینا یا اس سے آپ کہیں کہ سونا دے دینا کوئی اور چیز طلب کریں جو چیز آپ نے بطور کرایہ آگے بڑھائی ہے جو چیز بطور کرایہ آپ نے مالک کو دی وہ اگر آپ اگلے کرایہ دار سے مانگیں گے تو اس میں کوئی شرط ہے کہ جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ہی مانگے اگر آپ چیز بدل دیں مالک کو دیا ہے روپیہ اس سے آپ نے مانگا کپڑا مالک کو دیا ہے آپ نے روپیہ اس سے آپ نے مانگا گندم مالک کو دیا ہے روپیہ اس سے آپ نے مانگا سونا یا چاندی تو یہ بالکل چاہے کہ 500 روپے مالک کو دیے اور 1000 کی چیز اس سے طلب یہ آپ کے لیے بالکل چاہیے تو مسئلہ یہ بنا کہ جب کوئی چیز کرائے پر لی جاتی اور مالک مکان یہ شرط نہ لگا کہ یہ صرف تم استعمال کرو کسی اور کو نہیں دے سکتے یہ شرط نہ لگا تو کرایہ دار کو حق ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھا البتہ کمرہ مکان دکان اور کشتی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جتنا اس نے دیا ہے مالک کو اتنا ہی دوسرے کرایہ دار سے دے اگر زیادہ لینا چاہتا ہے تو یا تو اس چیز میں کوئی اضافہ کرے جسے زیادہ اچھا بنا دے اس پر اپنی جیب سے پہلے کوئی خرچہ کرے اور یا پھر جو جو چیز مالک کو دے رہا کرایہ دار سے کسی اور صورت میں کرایہ کر اور انتظار کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں اس میں اختیار ہے کہ مالک کو بتائے بغیر بھی زیادہ کرایے پر دے سکتے ہیں اور وہ زیادہ کرایہ اپنے جیب میں ڈال سکتے ہیں. اور اب بتا مسئلہ انسان کا, انسان کو اگر آپ ملازمت پر رکھیں اور اجرت پر رکھیں تو کیا یہ اختیار ہے یا نہیں, یہ میں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بتاؤں گا کیونکہ آج مسائل کا وقت ختم ہو گیا کچھ زیادہ ہو گیا, لیکن اس لیے میں نے گفتگو بڑھائی کہ گزشتہ دو تین مہینے سے یہ موقع آ رہا ہے جو آج ختم ہو جائے. اور مجھے توقع ہے کہ جتنے مسائل سندر بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آنے والے مسائل کتنے اہم, کتنے دلچسپ اور ہمارے آج کے معاشرے کی ضرورت کے کتنے مطابق. عام طور پر یہ مسائل دیر رہے نہیں آتے جبکہ آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ انہی مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان زیادہ آئندہ جو ہے وہ اس بات کو میں مکمل کروں گا. ایک مرتبہ ضرور بھیجیے محمد والا. گزشتہ تقریر کا موضوع اور عنوان نامکمل رہ گیا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے, اس لیے میرا ارادہ یہ کہ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر مکمل کر دیا جائے اور آئندہ جمعے سے پھر موضوع کو تبدیل کیا جائے اور نئے موضوع پر گفتگو کا آغاز, اور شاید آئندہ جمعے سے تاریخ اسلام بھی پر ہماری گفتگو ہو, اس اعتبار سے یہ انگریزی مہینے کا آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے تاریخ اسلام کا حق بنتا ہے. گفتگو یہ ہو رہی تھی گزشتہ تقریر کہ معصومین نے تمام زندگی اپنے ماننے والوں کو درس اتحاد اور درس محبت دیا اور پورا پورا حکم یہ دیا گیا کہ جہاں تک ہو سکے اس کے باقی مسائل پر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھو اور اختلافی مسائل سے جتنا ہو سکتا ہے نظر انداز کر دے. بار بار یہ کہا گیا کہ اگر اتحاد کے لیے ایک مسئلہ اور اختلاف کے لیے 99 مسئلے تو 99 اختلافی مسائل کو نظر انداز کر دو اور ایک اس مسئلے پر جو اتحاد کا مسئلہ ہے جمع ہو جاؤ اور اسی پر مجتمع ہو جاؤ. سنا تھے اسی اتحاد بین المسلمین کو برقرار رکھنے کے خاطر آل محمد نے بہت ساری قربانیاں بھی دی, بہت سارے مظالم بھی برداشت کیے اور بہت سے مقامات پر اپنی حق تلفی بھی دی تھی, لیکن خاموش رہے. اتحاد کو نقصان نہ پہنچنے کا, مسلمانوں کا ماجرا باہمی انتشار کا اور باہمی جھگڑے کا شکار نہ ہونے پائے. میں نے چند ہی ماہ قبل اتحاد بین المسلمین پر جو دو تصویریں دی تھیں اس میں تاریخ کے حوالوں سے بھی بتایا تھا کہ کیسے کیسے مقامات پر, کیسی کیسی نازک منزلوں پر آل محمد نے قربانی دیتے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد کو قائم رکھنا چاہا. ایک چیز کا میں تذکرہ ایک مرتبہ پھر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد بین المسلمین وہ تھا اس کے خاطر معصومین نے اس حد تک قربانی دی تھی کہ آج ایسے لوگوں کی خلافت یقینی ہو گئی تھی کہ جن کے بارے میں خود اس زمانے کے مسلمان مشکوک تھے. میں نے واقعہ بھی سنایا تھا مسلمانوں کے ایک حاکم کا کہ وہ حاکم مدینہ کی مسجد میں بیٹھا تھا اور اس کا لشکر شام کے محاذ پر لڑ رہا تھا, لشکر شکست کھا رہا تھا, قدم اکھڑ رہے تھے. ایک مرتبہ مسلمانوں کو شام کے محاذ پر شکست سے بچانے کے لیے میرا مولا اس حاکم کی مدد کو جاتا ہے اور اس حاکم سے کہتا ہے تیرا لشکر شکست کھا رہا ہے, آواز دو تاکہ تیرا لشکر شکست کھانے سے بچ جائے. وہ حاکم پریشان ہو کر کہتا ہے میری آواز وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ مولا کہتے ہیں میری آواز کو پہنچانا میرا ذمہ ہے. اور پھر ایک مرتبہ یہ منظر لوگوں نے دیکھا کہ حاکم مدینے کی خدمت پر بیٹھ کر کہتا ہے یا ساریہ الل جبل الل جبل, اے ساریہ پہاڑ کے اوپر چھپ جاؤ, پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ. اور یہ آواز ہوا کے جوش میں سفر کرتی ہوئی شام کے محاذ جنگ سے پہنچی اور وہ سپہ سالار جب اس آواز کو سنتا ہے پہاڑی کی پناہ میں جاتا ہے, پہاڑی پر چڑھتا ہے تو ایک مرتبہ ہارتے ہوئے مسلمان جیتنے لگے, اکھڑتے ہوئے قدم جم گئے اور ایک مرتبہ مسلمانوں کو اس جنگ میں عظیم فتح نصیب ہوئی. اس عظیم فتح نے جہاں ایک طرف اس حاکم کی حکومت کو مضبوط کر دیا وہاں دوسری طرف بہت سے لوگ یہاں تک کہ مسلمانوں کا عظیم جمعیت خالد اتنے غریب بھی یہ کہنے لگا کہ آج تک میں شک میں تھا کہ یہ حکومت صحیح ہے یا غلط ہے، مگر اس موجودے کو دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ یہ حاکم وقت صحیح اور سچا حاکم ہے۔ ذرا دیکھیں کتنی بڑی قربانی علی نے دی تھی، ایسے مقام پر کہ لوگ مشکوک ہیں، مگر ان کے شک کو یقین میں تبدیل کیا جا رہا صرف اس لیے کہ مسلمان شکست نہ کھانے پائے، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچنے پائے، مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے علی اپنی قربانی دینے کو تیار ہے، علی اپنے حقوق کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کے جو مراجم، بلکہ آج ہی کے نہیں 1400 سال سے یہ جو ہمارے مراجم فتوا دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر نماز جماعت پڑھو تو اتنی شرطوں کا خیال کرو، اتنی باتوں کا خیال کرو، اتنے امور کو دیکھو، لیکن مسلمانوں کے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کو سلامت رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم عام مسلمان کے بیچے بغیر کچھ دیکھے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ فتویٰ 33 ایسی احادیث ہیں جو صحت اور سنت کے اعتبار سے بالکل مسلمہ ہیں، جن کے اوپر کوئی شخص جب نہیں کر سکتا۔ ایسی 33 احادیث معصومین سے مروی ہیں جن میں اپنے ماننے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، تم دوسروں کے ساتھ روزہ کھولو، بلکہ ایسے مقامات کہ جہاں پر اسلام کا جہاد ایک توفیق پسندی کی مہم میں تبدیل ہو رہا تھا، جہاں پر مسلمانوں کے جہاد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مملکتوں کو فتح کیا جا رہا تھا، اپنی حکومت کو مضبوط کیا جا رہا تھا، معصوم نے کہا کہ تم اسے جہاد مانو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹنے پائے، ایسا نہ ہو کہ عام مسلمان اسے جہاد کہیں اور تم کہو کہ یہ تو کوئی دھیرے کے لیے لشکر بھیجے جا رہے ہیں، جس کا اسلام سے کیا تعلق، اتحاد ٹوٹ جائے گا، نہیں اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے تم بھی اسے جہاد سمجھ کر جس میں شہید ہو جاؤ، اور اگر مر گئے تو تم شہادت کے مقام پر فائز ہو جاؤ گے۔ اتنی تحقیق ختم ہوئی تھی، شریعت کے مسائل بدلے گئے، بہار کی بہت سی سختیاں نرم کی گئیں، بہت سے مقامات پر واجبات کی پابندی کو اٹھایا گیا، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا اتحاد باقی رہے۔ اور ان کی جانے شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے، اور وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ مسلمانوں کو بالخصوص اور تمام دنیا کے انسانوں کو بالعموم فساد کی جانب مائل کرتا رہے۔ یہ شیطانی حربہ ہے، اور شیطان مسلسل اس کے اندر مصروف ہے، عجیب عجیب طریقوں سے عام طور پر وہ یا تو ہماری جہالت اور تنگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور یا ہمارے جوشوں خروش سے فائدہ اٹھاتا ہے، نازک موضوعات کو چھیڑا جاتا ہے، ایسے مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے جو خون خود بخود پڑنے لگتا ہے، ایمانی بوجھ خود بخود ابلنے لگتا ہے، اور انسان کبھی چاہتا ہے کہ جان رہے یا چل جائے مگر اپنے مذہب کو، اپنے مذہب کی عزت اور ناموس کو بچا لوں، بس شیطان ایسے ہی جوشیلے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذرا مجھے موقع ملے، میں اپنا کام کر کے دکھا جاؤں، میں اپنا کام دکھا جاؤں، اور میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا دوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جس انداز سے بعض اوقات شیطان کی ایک معمولی سی کوشش، شیطان کا ایک معمولی گھٹنا بعض اوقات کس طرح سے ایک فتنے یا پورے دن اور مسلمانوں کے اتحاد کو سارا پڑھنے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ خود آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ شیطان کی ملاقات کسی آدمی سے ہوئی، ایک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہوئی اور اس نے شیطان کو دیکھا، ایک مرتبہ شیطان کو پہچانا، پہچاننے کے بعد مختلف موضوعات پر گفتگو ہونے لگی، شیطانی اور اس انسان میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہونے لگی۔ دوران گفتگو اس آدمی نے سوال کیا کہ اے شیطان، اتنا تو بتا کہ تم کس طریقے سے پورے بھی برپا کرتا ہے، تو کس انداز سے فساد پھیلاتا ہے، تو کس طریقے سے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑواتا ہے۔ شیطان نے خود کہا کہ میرا کام تو یہ ہے کہ تھوڑا سا کام کروں، ابتدائی کام کروں، آغاز میں کر جاؤں، اور باقی لوگ خود ہی کر لیتے ہیں، باقی سارے چیزیں انسان خود ہی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، تو ایک معمولی سا کام کرتا ہے اور اس سے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ہاں چل، میرے ساتھ چل اور دیکھ کہ میں کس انداز سے فساد برپا کرایا کرتا ہوں۔ وہ آدمی شیطان کے ساتھ چلا، وہ مشہور واقعہ شیطان کے ساتھ چلا، ایک شہر میں داخل ہوا، وہ شہر تھا کہ جہاں پر حلوائی کڑھائی کے اندر شیرے کو ڈال کر شیرہ تیار کر رہا تھا تاکہ مٹھائیاں تیار کی جائیں، حلوائی اپنے کام میں لگا ہے، شکر کو کھول کر شیرہ تیار کیا جا رہا ہے۔ بس شیطان آگے بڑھا، ایک مرتبہ اس شیرے میں انگلی ڈالی اور اس کے بعد یہ شیرے میں آلودہ انگلی ہو دکان کی ایک دیوار کے اوپر پھیر دیا اور سونے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے شخص، اب اب خود دیکھ لیں کہ جس انداز سے میں نے صرف اتنا سا کام کیا ہے باقی سارا کام انسان کر دیں گے. یہ دیکھنے والا کھڑا رہا, کس نے دیکھا دیوار پر شیرا لگا ہوا ہے, شیرے کو دیکھ کر ایک مرتبہ مکھیاں آ کر اس پر جمع ہونے لگی, مکھیاں جمع ہو رہی تھی کہ اتنے میں اس کی نگاہ پڑی, اس نے دیکھا کہ کہیں سے ایک چھتری نکل کے آئی اور مکھیوں کے شکار کی ساتھ میں لگ گئی اور مکھیوں کے قریب پہنچی تاکہ انہیں شکار کیا جائے. اس چھتری کو دیکھنا تھا حلوائی کی بلی جو وہاں بیٹھی تھی, چھتری کو دیکھتے ہی حلوائی کی بلی ایک مرتبہ تیار ہو گئی تاکہ اس چھتری پر حملہ کیا جائے. بلی تیار ہے حملہ کرنے کے لیے کہ اتنے میں حلوائی کی دکان کے سامنے سے دو فوجی نکلے اس انداز میں جو ان کے ساتھ ان کے کتے تھے. ایک مرتبہ ان کتوں نے اس بلی کو دیکھا, وہ راتے ہوئے بھونکتے ہوئے اس بلی پر حملہ کیا. بلی نے کتوں کو آتے دیکھا, ایک مرتبہ گھبرا کے جو بھاگی تو اس جلتے ہوئے سواؤ میں اس گرم گرم شیرے میں گر گئی اور جل کر رات ہو گئی. حلوائی نے جو یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ غصہ آیا, آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ان فوجیوں کے کتے کو مار ڈالا. فوجیوں نے جو یہ منظر دیکھا کہ ہمارا کتا مار دیا گیا ہے, ایک مرتبہ وہ غصے میں تلواریں پہنچتے ہوئے آگے بڑھے, ننگی تلواریں پھینک کے آگے بڑھے, اس حلوائی کی گردن کو پڑا دیا. حلوائی کے رشتے داروں کو اطلاع ملی کہ جو اجنبی فوجی یہاں سے آئے اور آنے کے بعد ہمارے رشتے دار کو قتل کر کے چلے گئے, ایک مرتبہ وہ بندے غصے میں ہرے ہوئے آئے اور ان دونوں فوجیوں کو ان کے جگہ بوٹی کا ڈالی. فوج والوں کو اطلاع ملی کہ ہمارے جو آدمی اس شہر میں مارے گئے ہیں, ایک مرتبہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے اور ایسی تلوار چلی ایسی تلوار چلی کہ پورا شہر اس کو نابود ہو کر رہ گیا. بس ایک مرتبہ شیطان اس آدمی کی طرف مڑا جو شیطان سے سوال کر رہا تھا اور کہا دیکھو میں نے اس میں کیا کیا ہے, میرا اس میں کیا قصور ہے, بس اتنا کیا کہ شیرا بھری ہوئی انگلی کو میں نے دیوار کے اوپر پھینک دیا, باقی سارا کام میں انسانوں نے کیا, باقی سب کچھ تو انہوں نے کیا. اس نے کہا کہ ہاں آج میں سمجھا کہ تم کس انداز سے فساد پھیلایا کرتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ بظاہر شیطان ایک معمولی بچے پورا چھوڑ دے گا, بظاہر شیطان ایک معمولی سے کھلائی ڈال دے گا, لیکن اس کے بعد ہماری سمجھ ہماری کی حالت یا ہمارے جوش سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ معمولی کی بات بڑھ کر اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گی کہ سالوں تک مسلمانوں کے درمیان تلوار چلتی رہے گی, اتحاد کی کوئی شکل نظر نہیں آئے گی, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو جائے گا اور شیطان اپنے مقام پر اس بھی ہوگا اور مطمئن بھی ہوگا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, میرا تو کوئی قصور نہیں, میں نے تو صرف اتنی کی بات کی ہے. اسی لیے بار بار مسلم نے کہا کہ دیکھو تم شیطان کے حقوں کا شکار نہ ہونا. آپ کو روایت یاد ہوگی جو میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں اور آج وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو سنا تو نہیں سکتا, آج اشارہ کرتا کروں کہ جب شیطان نے اپنے شاگردوں میں سے کسی سے سنا تو اس نے آج لوگوں سے بنا کروایا ہے, اس نے آج لوگوں کو شراب پلوائی ہے, اس نے آج لوگوں سے قتل کروایا ہے, تو کسی شاگرد کو اتنی شاباش نہیں دی جتنی شاباش اس شاگرد کو ملی جس نے یہ کہا تھا کہ آج میں نے ایک طالب علم کو جو علم حاصل کر رہا تھا جو دین کے مسائل کو سمجھ رہا تھا آج میں نے اسے اس کی جانب سے واپس کر دیا, آج میں نے اسے علم دین حاصل کرنے سے روک دیا. اور شیطان نے کہا یقینا اس جنا کرنے والوں قتل کرنے والوں اور شراب پلوانے والوں سے بڑھ کر تیرا کارنامہ ہے کہ تو نے مسلمان کو علم حاصل کرنے سے روکا, صرف اس لیے کہ جب علم آئے گا جذبات ٹھنڈے پڑیں گے, جب علم آئے گا تو اپنے حال کے فائدے کے لیے مستقبل کو تباہ نہیں کیا جائے گا, جب علم آئے گا تو پتہ چلے گا کہ معصومین نے اس انداز سے اپنے ماننے والوں سے خواہش ظاہر کی ہے کہ دیکھو تمہاری ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو مسلمانوں میں تفرقے کا سبب بنے, جو مسلمانوں کو آپس میں لگائے. یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ جب قتل عام ہو رہا ہے, آل محمد کے ماننے والے قتل کیے جا رہے ہیں, یہ قبرت کے ساتھ شیعہ نے اہل گھر کے نام و نشان کو مٹایا جا رہا ہے اور راتوں کی تاریخیوں میں کفن پہن پہن کے اور ننگی تلواریں لے لے کے یہ سب لوگ امام کے پاس آتے ہیں. مولا مرنا تو ہر صورت میں ہے, کیوں نہ ہم لڑتے ہوئے مارے جائیں, کیوں نہ ہم مقابلہ کرتے ہوئے مارے جائیں, کیوں نہ ہم دشمن سے جہاد کرتے ہوئے مارے جائیں. اور بس امام اتنا کہتا خاموش کرا دیتے ہیں کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا, ابھی تم اسی مظلومیت کی موت پر ہو, ابھی تمہیں تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ صرف اس لیے جب مسلمانوں کا اتحاد ختم نہ ہونے پائے اور ہمارے دشمن تمام غیر مسلم طاقتیں ان کی حکمت عملی لیے کہ کسی انداز سے مسلمانوں کو جمع رہنے دیا، ایک ایک کر کے ان کے درمیان میں ایسے اختلافات برپا کروائے جائیں کہ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں، اور مسلمان کی وہ تلوار جو در حقیقت غیر مسلم طاقتوں کے لیے تھی وہ خود ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی تاریخ کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ جب عثمانی سلطنت یورپ کے اندر پدم رکھ رہی تھی اور یورپ کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، عیسائی طاقتیں شکست آ رہی تھیں، ایک مرتبہ یہی انگریز شاہ عباس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تمہاری حیرت کو کیا ہو گیا ہے، تم سے مستقبل یہ دشمنانے اہل بیت کا ملک ہے، یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، ارے پہلے ان کا مقابلہ کرو، انہیں ختم کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میں چھا جائیں اور تم اہل بیت کے ماننے والے کم رہ جاؤ. اور جب شاہ عباس نے یہ مجبوری کہ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار اور اسلحہ ہے، میرے پاس پرانی تلواریں ہیں، تو کہا کہ ہم تمہیں کارخانہ لگا کر دیں گے، ہم تمہیں اسلحہ مہیا کریں گے. اور ایران میں پہلی مرتبہ باہر سے اسلحہ آنے لگا اسی شاہ عباس کے زمانے میں. کیوں؟ تاکہ ان دونوں مصیبتوں کو لگا دیا جائے اور یورپ کی عیسائی طاقتیں اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے مقاصد کو حاصل کرتی رہے. جب یہ بات نجف کے علماء عالم تک پہنچی، نجف کے مہاراجہ تک پہنچی، ایک مرتبہ فتویٰ جاری کر دیا گیا کہ مسلمان کے لیے مسلمان سے لڑنا حرام ہے، اور اس موقع پر اس مقام پر ایران کی حکومت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ترکی حکومت کے اوپر حملہ کرے. اب یہ دوسری بات ہے کہ جب ایران میں مستحقین کے تدبر کی وجہ سے ناکام ہو گئے تو سیدھے ترکوں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تم کافروں کو ختم کر رہے ہو، مگر ان کے دفتر تو تمہارے پہلو میں بیٹھے ہیں جو اصحاب رسول کو نہیں مانتے، پہلے ان کا خاتمہ کرو. اور ان کی عقلوں میں یہ بات آ گئی اور ان کی فوجوں پر یورپ کے میدانوں سے ایران کی سرزمین کی جانب ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ایسی جنگ ہوئی کہ ترکی کی حکومت اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کے بعد یورپ میں آگے بڑھنے کا موقع نہ رہا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. تو یاد رکھیے، کہیں شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا کیا جائے گا، کہیں پر عرب و اجم کا مسئلہ کھڑا کیا جائے گا، کہیں اعلیٰ اور اضلاع کا مسئلہ کھڑا کیا جائے گا، ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ لوگ ملنے نہ پائیں. مولانا روم اپنی مصنوعی میں ایک تنقیدی حکایت نقل کرتے ہیں کہ جس انداز سے دشمن پہلے اتحاد کو توڑتا ہے اور اس کے بعد اپنے فائدے کو حاصل کرتا ہے، مولانا روم اپنی مصنوعی میں باقاعدہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باغبان اپنے باغ کے اندر گیا، اس نے دیکھا فصل ہٹ چکی ہے اور پھلدار درختوں کے پھلوں سے درختوں کی شاخیں جھک چکی ہیں، باغ اس وقت پورے شباب پر ہے، باہر آئی ہوئی باغ میں باغبان باغ میں گیا تو دیکھا کہ تین آدمی باغ میں کھڑے ہیں اور پھل توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں. ان کے لباس سے اس نے پہچانا ان میں سے ایک عالم لگتا ہے، ان میں سے ایک سید لگتا ہے، اور ان میں سے ایک صوفی لگتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران کی سرزمین میں سادہ کے کرام مخصوص قسم کا لباس پہنتے تھے، تو اس نے لباس سے پہچانا کہ ایک عالم ہے، ایک سید ہے، ایک صوفی ہے. ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا کہ میرا اتنی محنت سے لگایا ہوا باغ اس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے، بڑا غصہ آیا، پھر چاہا کہ ایک مرتبہ حملہ کر کے انہیں مزا چکھا دوں، مگر فوراً سوچا یہ تین آدمی ہیں، میں اکیلا ہوں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تینوں اگر مل کر اس پر پھر پڑے تو مجھے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی، کیا کیا جائے. سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں خیال آیا، ان کے قریب گیا، پہلے تو بڑی خوشامد والی باتیں تھیں کہ آپ میرے مہمان ہیں، میرے یہاں آئے، میری خوش قسمتی، اور اس کے بعد اس صوفی سے کہنے لگا کہ میرے گھر میں چلے جاؤ، تم لوگ میرے مہمان ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ کھڑے ہو کر تم میوے کھا رہے ہو، میرا گھر سامنے ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں سے کمبل لے کے آ جاؤ، زمین پر بچھا کر آرام و اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، میں خود پھلوں کو توڑ توڑ کر تمہارے سامنے رکھوں گا. یہ کہہ کے صوفی کو روانہ کیا، صوفی ایک مرتبہ چلا تاکہ وہاں سے کمبل لے کے آئے، اور اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا، عالم کو دیکھا، کہا کہ آپ عالم ہیں، آپ دین رسول کو سمجھنے والے ہیں، آپ ہی سے ہم حلال و حرام کا فتویٰ حاصل کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے پیشوا ہیں، آپ اس بات میں آ کر میرا مال کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بڑھ کر میری خوش قسمتی کیا ہوگی. دوسرے کو دیکھا، آپ سید ہیں، آل رسول میں سے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کا اتنا بلند مرتبہ مقام ہے، میری خوش قسمتی کہ آپ مہمان بن کے آ گئے، لیکن اس کمینے صوفی خوشی کو دیتی ہے، اس تیزی خوشی کو دیتی ہے، اسے یہ کیسے ضرورت ہوئی کہ آپ جیسی عظیم ہستیوں کے شانہ بچانا میرے باپ میں آئے، اسے یہ کیسی ہمت ہوئی کہ آپ کے ساتھ ایک مقام پر کھڑا ہو جائے۔ ایسی جو باتیں تھیں تو ایک مرتبہ وہ دونوں یہ سمجھے کہ ہم سے یہ بہت محبت کرنے والا ہے، ہماری عزت کرنے والا ہے، بس یہ سوچ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور یہ سیدھا چلا سوکھ دیا کریں جا کر اس کی گردن کو دبوچا اور اس کے بعد اس کو مارتے ہوئے یہ نئے کے باپ سے باہر نکال دیا کہ تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تمہیں باپ میں آیا، کیا یہی تیرا زیادہ پن ہے، یہ سبق تم نے جنید بغدادی سے سیکھا تھا یا باجی برطانی سے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اب یہ کہہ کر ہاتھ اور پیٹتے ہوئے اسے باہر نکال دیا۔ اس کے دونوں ساتھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں مگر یہ سوچ کر خوش ہیں کہ چلو اچھا ہوا ایک ساتھی ہمارا کم ہوا، اب زیادہ آرام سے کھانے کا موقع ملے گا، ہماری تو بڑی عزت کرنے والا ہے یہ باپ بان۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کام میں لگے رہے اور سوچی یہ کہتا ہوا چلا کہ میرا انجام دیکھ کر تم نے میری مدد نہیں کی، لیکن اتنی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے بعد تم بھی اپنا حشر دیکھ لینا۔ اب وہ باپ بان واپس آیا، کہا میرے مہمانوں مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا آپ میرے یہاں آئے، اتنی بلند ہستیاں میرے یہاں آئیں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پر آپ کی دعوت کروں، یہ سامنے مکان ہے، میرے ملازم نے نئے نئے کھانے پکاتے رکھتے ہیں۔ سید سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر وہ کھانے یہاں لے کے آئیے تاکہ پھلوں کے ساتھ کچھ غذا بھی آپ کے پیٹ میں جائے۔ وہ سید چلا اور ادھر اس عالم سے کہنے لگا کہ آپ تو ہمارے رہبر ہیں، آپ تو ہمارے پیشوا ہیں، ہم آپ کے بیچے نماز پڑھتے ہیں، آپ دین رسول کے نمائندے ہیں، ہم آپ کی طرح مسئلہ دریافت کرتے ہیں، لیکن مجھے اس سید کے بارے میں شک ہو رہا ہے، آج کل ہزاروں جھوٹے سید پیدا ہو گئے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو اولاد رسول اور اولاد علی کہہ رہا ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سید ہے، اور اس جھوٹے سید کی یہ کیسے ہمت ہوئی کہ آپ کے ساتھ آپ کے رسول کے نائب ہیں، آپ کے رسول کے وارث ہیں، آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر اس بات میں یہ دعوت کر رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس میں آپ کی تربیت توہین ہے، میں جا کر اسے سبق سکھاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے اس سید کے پاس گیا، ایک مرتبہ اس کو بھی گردن سے پکڑا کہ اے سید تو نے یہ عمل کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا معاذ اللہ رسول نے تجھے چوری کا سبق سکھایا؟ شیر کا بچہ شیر سے مشابہ ہوتا ہے، تو اپنے کی سمجھ میں رسول سے مشابہ ہے۔ اور یہ کہہ کر مارتا اور پیستا ہوا ایک مرتبہ اسے باہر سے نکال دیا۔ اور عالم یہ سوچ کر کھڑا ہوا پھل کھاتا رہا کہ میری تو بڑی عزت کر رہا ہے، میرے تو مقام کو بہت بلند کر رہا ہے، میرا تو یہ دوست ہے، میں جو دوسرے کے معاملے میں مداخلت کر کے بلا وجہ خود بیمار تھا ہوں۔ اس کے بعد باغبان سیدھا اس عالم کے قریب آیا، آپ نے موقع سا لٹ لے کے آیا اور ایک مرتبہ لٹ رسید کرتے ہوئے کہا کہ اے شخص تو بڑے مفتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بتا دے کس صفحہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے کے مال کے بغیر اجازت کھایا جا سکتا ہے؟ کیا تم نے یہ سزا ابو حنیفہ سے سیکھا یا شافعی کی کتاب میں پڑھا؟ اور یہ کہتا ہوگا اسے مارتا ہوا باہر نکالا اور وہ کہتا ہوا چلا کہ یقیناً اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، اس میں قصور میرا ہے، جب میرے پہلے ساتھی پر تم نے ظلم کیا تھا اگر اسی وقت میں اس کا ساتھ دیتا تو آج میرا یہ حشر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے مولانا روم کی یہ حکایت اس طرح سے اس زمانے میں صادق آ رہی تھی جب برطانیہ والے کبھی ترکی والوں کے پاس جا رہے تھے، کبھی ایران والوں کے پاس آ رہے تھے، بالکل اس کے انداز سے آج بھی یہ حکایت صادق آتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفائے خمینی اس واقعے کو مولانا روم کی حکایت کو اکثر اپنی تقاریب میں نقل کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ جب تک کہ تمہارا اتحاد باقی ہے اور تم دوسروں کی خوشامدانہ باتوں میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تمہاری بہا ہے، اس وقت تک تمہاری فراقی ہے۔ اور جہاں مسلمانوں نے اس جوش میں اور جذبے میں آ کر یہ سوچ کر کہ یہ دوسرا مسلمان ہمارا دشمن ہے اس کے خلاف ہو گئے اور دوسرے پر کوئی ظلم ہوا اور آپ یہ سوچتے رہے کوئی ہوگا کہ اچھا ہے یہ تو ہے گمراہ لوگ، یہ تو ہیں سیدھے راستے سے آنے والے لوگ، اچھا ہے اور ان پر مصیبت نازل ہو، جب تک آپ یہ سوچتے رہے تو یاد رکھیے جو مصیبت آج ان پر آ رہی ہے وہ کل آپ پر آئے گی۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر اسی پر اپنی گفتگو کا اہتمام کرتا ہوں کہ جس طرح حسینی قافلے میں مکمل طور پر اتحاد ہمیں نظر آتا ہے، اسی انداز سے حسین کے بعد آپ دیکھیں گے کربلا کے بعد کے سارے واقعات، کون سا امام ایسا تھا جس نے کہا تھا کہ میں شیعوں کا امام ہوں، کون سا امام اس میں ایسا تھا جس نے کہا تھا میں خاص فرقے کا امام ہوں، امام کی تمام تر رحمتیں بن سکے تمام امت کے لیے تھی، بلکہ جاگر امام کی مشہور و معروف حدیث کہ اس نے امام نے کہا کہ میری خبر جو ہے وہ دونوں طرف والوں کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ علماء اعلام اس جملے کا یہی مطلب
مقصد سے نکالتے ہیں تو امام کا مقصد تھا عیسائیوں کے لیے بھی اور سنیوں کے لیے بھی دونوں کے لیے میری خبر بارش سے برکت اور بارش سے رحمت ہے. تو امام تو تمام مسلمانوں کے لیے بارش سے برکت رہے اور ہم امام کے ماننے والے یہ سوچ کر کہ ساری نعمتیں بس ہمارے لیے ہیں باقی سارے مسلمان جہنمی ہیں ہر وہ کام کریں کہ جس سے اتحاد بین المسلمین کو نقصان پہنچے. مجھے معلوم ہے کہ یہ کسی ایک خاص گروہ کی بات نہیں ہے, ہر جگہ کے کچھ جذباتی لوگ ہوتے ہیں اور ہر جگہ پر شیطان انہیں لوگوں کی جذبات کو مستحل کر کے فائدہ اٹھاتا ہے. مگر آپ کو تو یہ تہیہ کرنا ہے مقصد ایمان کو سمجھنے والوں کو کہ ہم کسی ایسے مقام پر قریب نہیں ہوں گے جہاں اتحاد بین المسلمین ٹوٹ رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ گناہ گاروں کے دیش میں ہمارا نام لیا جائے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا